باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ روم جو 6 رکوعوں اور 60 آیات پر مشتمل ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے اسے ایک ٹپیکل مکی سورہ ہم قرار دے سکتے ہیں. اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی یہ سورۃ النحل جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو 16 رکوعوں پر مشتمل تھی 14ویں پارے میں، اس کے بہت مشابہ ہے. یعنی اللہ تعالی کی آیات اور اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اس کے شکر اور اس پر ایمان کی دعوت، یہ ہے اصل میں اس کا مرکزی مضمون. اس کے بالکل شروع میں ایک تاریخی واقعے کا چونکہ ذکر ہے اور ایک پیشین گوئی ہے کہ جو پھر بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اختیار مطلق سے حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، تو کچھ تھوڑا سا تاریخ پس منظر جو ہے وہ بتا دینا ہوگا. ارشاد ہوتا ہے حروف مقطعات الف لام میم کے بعد، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں. فی ادن الارض، ملحقہ ملک میں. ملحقہ ملک عرب سے شام کا علاقہ. شام میں رومیوں کو شکست ہو گئی ہے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کل اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان بہت خوش ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کئی 100 سال سے، حضور کی بعثت کے زمانے سے قبل، 2 عظیم سلطنتیں روئے عرضی پر تھیں، جس طرح کہ آج امریکہ اور رشیا، یہ 2 سپر پاورز ہیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران یا سلطنت کسرا. ان دونوں کے مابین بڑی کشمکش رہتی تھی، اور اس کشمکش کا جو میدان تھا وہ یہی ارض شام اور ایشیائے کوچک، یعنی موجودہ ترکی اور شام کا علاقہ، کہ کبھی رومی جو ہے بڑھتے تھے اور دھکیل دیتے تھے ایرانیوں کو پیچھے، اور کبھی ایرانی جو ہے آگے بڑھتے تھے اور رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، شام سے بھی نکال دیتے تھے اور ایشیائے کوچک سے بھی نکال کر کچھ تھوڑے سے حلقے تک وہ رہ گئے، اور باقی جو ہے پورا یہ علاقہ وہ فتح کر لیتے تھے. اب ان میں ذہن میں یہ رکھیے کہ رومی تھے عیسائی، عیسائی ہونے کے اعتبار سے وہ مسلمانوں سے قریب تر تھے، اور یہ ایرانی تھے مجوسی، آتش پرست، اس ناطے سے وہ مشرکین عرب سے قریب تر تھے. مظاہر پرستی ان کے ہاں تھی اور یہ بھی بت پرستی کر رہے تھے. تو جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وقت یہ سورت ہوئی کہ رومیوں کو ایک بہت بڑی اور عبرتناک شکست ہوئی، ایسی شکست کہ جس کا کہ ان کی پچھلی تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں. ایرانیوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں اور مسلمانوں پر فکرے چست کرنے شروع کیے کہ دیکھو ہمارے جو قریبی ہیں، ہمارے جو مشرک بھائی ہیں، ان کو فتح ہوئی ہے، اور تمہارے جو یہ کتاب وتاب کے ماننے والے ہیں، نبیوں رسولوں کے نام لینے والے ہیں، ان کو شکست ہو گئی. مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو خود بےچارے دبے ہوئے، پسے ہوئے، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، دوسرے یوں سمجھیے کہ الٹی ایک اور ان کے اوپر، ان کے لیے اعصابی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ایک اور صدمہ یہ آ گیا. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. ان پر پھر حضرت ابو بکر نے، لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رومیوں کی تو اب اس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے کہ ان کے اٹھنے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہی ہرقل تھا خود، اور اس بری طرح اس کو شکست ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ رومی اب دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. تو حضرت ابو بکر نے ان آیات کی بنیاد پر ایک شرط مان لی کافروں میں سے ایک کافر سے، 100 اونٹوں کی، کہ اگر یہ جو ہماری پیشن گوئی قرآن نے کی ہے یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اونٹ لوں گا ورنہ تم اونٹ لو گے. لیکن وہ چند سال کی انہوں نے مان لی تھی، 3 یا 4 سال کی. حضور کو جب اطلاع، حضور نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بزع سنین آیا ہے اور بزع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے کم تک، تو تم 9 سال کی شرط مانو کہ 9 سال کے اندر اندر اگر یہ پیشن گوئی پوری نہ ہوئی تو میں شرط ہارا، اگر ہو گئی تو تم ہارے. اچھا، یہ پھر ہوئی ہے فتح، اور وہ بھی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے یہ لوگوں کے لیے کہ ہرقل نے کتنی بڑی ہمت کی، دوبارہ اپنی طاقت جمع کی، اور وہ عام راستے سے ایران پر حملہ آور نہیں ہوا بلکہ بحیرہ کیسپین کو اوپر سے کراس کرتا ہوا آ کر ایران کے شمال میں آ کر اس نے حملہ کیا، اور پھر بڑی عبرتناک شکست جو ہے وہ اس نے ایرانیوں کو دی، اور پھر فتح جو ہے رومیوں کو حاصل ہو گئی. اور کب ہوئی یہ؟ عین اس دن اس کی خبر پہنچی ہے جس دن کے بدر میں اہل ایمان کو بھی فتح حاصل ہوئی. تو یوم اذ یفرح المومنون، گویا کہ دگنی بات ہو گئی کہ ایک طرف یعنی پوری صورتحال برعکس ہو گئی کہ مکے میں مسلمان دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ادھر رومیوں کو شکست ہو گئی تھی، اور 9 سال، ٹھیک 9 سال کے اندر یہ ہوا کہ ادھر رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی اور مجوسی جو آتش پرست تھے انہیں عبرتناک شکست ہوئی، ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو ہیں 70 وہ وہاں مارے گئے. یہ ہے اس کا پس منظر. اس پر مولانا ظفر علی خان نے ایک کتاب لکھی تھی، میں حیران ہوا، بہت ہی اب تو شاید کہیں ملے بھی نہ، کہیں ردی کے اندر کہیں کباڑیوں کے ہاں شاید مل جائے تو مل جائے، کسی کو مل جائے اور شوق ہو تو وہ پڑھے اس کتاب کو. غلبہ روم کے نام سے وہ کتاب ہے. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. اور اہل ایمان کو جو یہ خوشی حاصل ہوگی اللہ کی مدد سے ہوگی. ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور یقیناً وہی ہے زبردست اور رحم فرمانے والا. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ الفاظ بہت توجہ طلب ہیں. یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آخرت سے کوئی سروکار نہیں رہا، صرف دنیا ہی دنیا سے ساری محبت ہے اور دنیا ہی سے ساری بحث ہے اور دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، لیکن اس دنیا کے بھی صرف ظاہر پر دیجے ہوئے، دنیا کے بھی اصل حقیقت ان کے سامنے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم الغافلون، اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی غافل ہے. یعنی یہ کہ دنیا کی بھی اصل حقیقت کو سمجھ جائیں تو معلوم ہو، وہی حدیث جو میں سنا چکا ہوں کہ دنیا مزرعۃ الآخرة، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوتے ہیں وہاں کاٹتے ہیں. اب الگ یتفکروا فی انفسہم، اب یہاں سے وہ توحید کا مضمون جو ہے شروع ہو رہا ہے. کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پر اور اپنے نفوس پر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے ہیں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے تو نہیں بنائے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے. یہ تخلیق ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ بسات جو ہے لوٹ دی جائے گی جیسے بستر طے کر لیتے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، لیکن لوگوں میں بہت کثیر تعداد ایسوں کی ہے کہ جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، گھومے پھرے نہیں، کہ وہ یہ دیکھتے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے، جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوتا، وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ تھے قوت میں. وآثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور زمین کو آباد کیا کہیں زیادہ اس سے کہ جو انہوں نے آباد کیا ہے. وجاتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلے معجزے لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر. فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ بدبخت خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام ہو کر رہا ان لوگوں کا جنہوں نے بری روش اختیار کی تھی، بہت ہی برا. ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اور اتنا برا عمل ان کا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے خلق کو، پھر وہ اس کو دہرائے گا، اس کا اعادہ کرے گا. یہ تو اگر ہم اس کو مستقبل میں لے جائیں، حال میں لائیں تو وہ اعادہ کرتا ہے. یہ اعادہ بار بار ہمارے سامنے ہوتا ہے، زمین مردہ ہو گئی، پھر اس میں فصل ہے، پھر اس کے بعد ویرانی ہے، پھر بنجر نظر آ رہی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے رویدگی ہے، تمہارے سامنے ہو رہا ہے، پھر اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے. یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون، اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، اس روز مجرموں کی امید ختم ہو کر رہ جائے گی. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، پھر ان کے جو یہ شریک ہیں جو انہوں نے اس وقت پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی سفارش کرنے والے نہ بنیں گے. وکانوا بشرکائہم کافرین، بلکہ وہ اپنے شرکا کا پھر انکار کریں گے. جب وہ ان کی سفارش نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خود بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت کھڑی ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن یہ لوگ متفرق ہو جائیں گے، مختلف جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو ایمان اور عمل صالح والا ہوگا، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی باغات میں آؤ بھگت کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور دوسرا گروہ وہ کہ جس نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اور انکار کیا تھا آخرت کی ملاقات سے. فَأُولَئِكَ هُمْ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں لا حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی تسبیح کیا کرو اس وقت بھی کہ جب تم شام کرتے ہو، اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو، یعنی جب تمہیں شام ہوتی ہے یا تمہیں صبح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کیا کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور تم بھی اسی کی حمد کیا کرو، رات کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی جبکہ ظہر کا وقت ہے. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکال لاتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں ایک دن نکال لیا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اب آپ دیکھیے یہ جو اگلا رکوع آ رہا ہے اس میں کتنی مرتبہ من آیاتہ، من آیاتہ، من آیات، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کی نشانیوں میں سے کتنی عظیم نشانی ہے یہ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسان بن گئے جو منتشر ہو زمین میں، گھومتے پھرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کہیں جہازوں پر بیٹھے اڑ رہے ہو اور کہیں پر سمندروں کے سینہ چیرتے ہوئے جا رہے ہو. تم سب کا اوریجن کیا ہے؟ مٹی. اب یہ دیکھیے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ سائنس نے بھی آخری بات تو یہی کہی ہے کہ ہماری تخلیق کا مادہ کیا ہے، وہی کرسٹ آف دی ارتھ، وہی کلے. تو معلوم ہوا کہ اس میں جہاں تک اینڈ ریزلٹ ہے اس کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے مٹی سے بنے اور سائنس بھی ہماری کہہ رہی وہیں سے بنے. اب یہ تو درمیانی پروسیس میں اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں، لیکن جہاں تک اوریجن کا تعلق ہے اختلاف نہیں. تو غور کرو تو اس سے بڑی اللہ کی نشانی اور کیا ہوگی کہ اس مٹی سے تمہیں تخلیق کیا ہے اور پھر تم انسان ہو جو یہاں گھوم رہے ہو اور رونق ہے اور چمک دمک ہے اور آمد و رفت ہے اور چلت پھرت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نوع سے تمہارے لیے بیویاں، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. اسی پر انسان غور کرے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جنسوں کا جو فرق ہے، کس طرح سے نفسیاتی فرق ہے، جسموں کا فرق ہے، پورا نظام جو ہے فزیکل، سائیکک ان کی جو بلٹ ہے، عورت کی کیا ہے، مرد کی کیا ہے، اب ان تینوں کے اوپر غور کرو تو اس کی خلاقی کا، اس کی حکمت کا کوئی اندازہ کر سکتے. بجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور کیسی محبت اور کیسی باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت، ایک دوسرے کے دکھ پر تڑپ اٹھنا، یہ جو تعلقات جو ہے بیوی اور شوہر کے اندر ہو جاتے ہیں یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کرے، غور و فکر کرے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور تمہارے رنگوں میں اور تمہاری بولیوں میں کس قدر فرق و تفاوت ہے ایک آدم اور ایک حوا کی نسل سے، لیکن کتنی بولیاں ہیں اور کتنے مختلف رنگ ہیں انسانوں کے. ان فی ذلک الآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں سلاتا ہے رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی. اب یہ سونا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ یعنی فیزیولوجی آف سلیپ جو ہے ہمارے ہاں یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. یہ آتی کیسے ہے نیند، کہاں سوئچ ہے کہ جو آف اینڈ آن ہوتا ہے تو آدمی جاگتا ہے یا سوتا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ کتنا عظیم ایک فینومینن ہے اور کس قدر سکون بخش وہ چیز ہے، کس طرح تکان کو رفع کر دینے والی چیز ہے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور پھر یہ تم دن کے اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، یعنی جو سننا انسانوں کا سننا ہو. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی جو کڑکتی ہے خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ. جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو آدمی کو لالچ بھی ہوتا ہے، بارش ہو، باران رحمت ہو، ہماری فصلیں پیاسی ہیں، یہ اپجے، یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ آ رہا ہو کہ جو اگلے پچھلے کو بھی ختم کر کے جو ہے وہ بہا کر لے جائے اور ہماری کی کرائی محنت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ دونوں رہتی ہے کیفیتیں، خوف و طمع. وینزل من السماء ماء، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فیحیی بہ الارض بعد موتہا، تو زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ اتنے بڑے بڑے کروں کو کون ہے کہ جو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ان کی گردش کا، کتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ جس میں وہ سارا پروگرام جو ہے فیڈ کر دیا گیا ہے، اور اب بال برابر جو ہے ان کی گردش میں اور ان کے مدار میں کوئی فرق نہیں آتا. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار تو تم زمین سے نکل آؤ گے، نکال لیے جاؤ گے، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میدان حشر کی طرف دوڑو گے. ولہ من فی السماوات والارض، جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں. سورج ہے تو اس کے قانون کے مطابق گردش کر رہا ہے، اگر چاند ہے تو اس کے قانون میں جکڑا ہوا ہے، خود تمہارے اپنے وجود، تمہارا ایک ایک رواں جو ہے تمہارے جسم کا، وہ اللہ ہی کا قانون طبیعی ہے، وہ فیزیولوجیکل لاز ہیں ان میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے قوانین کس کے بنائے ہوئے؟ اللہ کے بنائے ہوئے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، وہی ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے خلق کی اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یا کرے گا. وہ ایک کرے گا والا معاملہ تو ہے کہ ہمارا دوبارہ پیدا کیے جانا، باقی یہ تو ہمارے نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ ہے وہ ٹکڑا جس کو میں نے کئی بار بیان کیا ہے، یہاں قرآن نے اس کو واضح کیا کہ یہ اعادہ کرنا تو زیادہ آسان ہے، تمہیں وہ مشکل نظر آ رہا، حالانکہ عقل سے ذرا کام لو تو کسی بھی کام کو پہلے مرتبہ کرنا مشکل ہے یا دوبارہ کرنا مشکل ہے. ہر شخص یہ جواب دے گا کہ ایک کام کا پہلے مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہے، جب ایک مرتبہ کر لے تو پھر تو اس کا دہرانا آسان ہے. تو فرمایا وہ ہو احمن والے، وہ اس پر بہت ہی ہلکا ہے، آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى، اور اس کے لیے ہیں اعلی شانے. اصل میں مثل کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا تو ہم اس کے لیے مثال کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کی شانے بہت بلند ہیں. پھر سماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ، حکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. ضرب اللہ مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے اندر سے ایک مثال بیان کر رہا ہے. یہ اسی طرح کی مثالیں ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں. یہ مثال ہے توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرنے کے لیے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکائے فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے جو مل کے یمین ہیں تمہارے کوئی شریک بھی ہوتے ہیں اس میں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ کیا تم اپنے برابر کا ان کو کر سکتے ہو؟ فانتم فیہ سوا، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. ظاہر بات ہے کوئی شخص کہے گا کہ نہیں، غلام تو غلام ہی رہے گا, آقا آقا ہے, مالک وہ ہے, وہ تو کسی شے کا مالک نہیں, وہ تو جو کچھ دے دے غلام کو, جو کھانے کو دے دے, یہ اس کا عطیہ ہے. اس لیے کہ غلام کا تو حق ہی کوئی نہیں ہے, غلام مملوک ہے, ملازم نہیں ہے. ملازم تو اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر سکتا ہے, لیکن غلام تو ملازم نہیں ہے, وہ تو ملکیت ہے اس کی, اس کا سرے سے کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ دو ٹکڑے دیتا ہے تو وہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ دے رہا ہے, ورنہ غلام استحقاق کی بنیاد پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. تخافونہم کخیفتکم, کیا تم اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اسی طرح کا اندیشہ رکھتے ہو جیسا اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ اپنے آرام کا خیال, اپنی حفاظت کا خیال جتنا تمہیں ہے, کیا اتنا ہی اپنے غلاموں کا بھی ہے؟ یعنی یہ ساری بات کیوں بتائی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایک تو ہے اللہ بڑا اور ایک ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے معبود, تو یہ مثال وہی ہوئی کہ تم آقا ہو اور تمہارے غلام ہیں, لیکن کیا غلاموں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ہے؟ تو اگر تم اپنی اس مثال پر بھی غور کرو گے تو ان معبودوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ نے سارا اختیار مطلق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, وہ جس کو جو کچھ دے دیتا ہے اس کا فضل ہے, اور اس کے یہ سب کے سب غلام ہیں, ان میں سے کوئی اپنی آزاد مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ ملائکہ ہوں, چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں, چاہے وہ اس کے کتنے ہی بارگاہ کے اندر مقربین ہوں. یفعلون ما یؤمرون, جس طرح کہ تمہارے غلام وہی کچھ کرتے ہیں جس کا تم انہیں حکم دیتے ہو, ویسے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. یہ ہے وہ مثال جو دی گئی. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تفصیل کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواہم بغیر علم, بلکہ حقیقت یہ ہے اصل, انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے بغیر کسی علم کے. کوئی علم نہیں, کوئی عقلی دلیل نہیں, کوئی عقلی بنیاد نہیں, کوئی سند نہیں, کچھ نہیں, سوائے اس کے کہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ, تو کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو, جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر تصدیق سب ہو چکی. وما لهم من ناصرین, اور کوئی ان کا پھر مددگار نہ ہوگا. فاقم وجهك للدین حنیفا, بہت اہم آیت ہے یہ. تو اے نبی, آپ تو اپنے رخ کو سیدھا رکھیے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر. کاش کہ یہ الفاظ جو ہیں ہمارے ذہن میں قلب میں پیوست ہو جائے, اور اس کا ایک ارادہ عزم ہم کر لیں, طے کر لیں کہ ہمیں تو اللہ کے دین ہی پر سیدھے قائم رہنا, جو حلال ہے اس پر اکتفا, جو حرام ہے اس کی طرف منہ اٹھا نہیں, رخ نہیں کرنا ہے, دیکھنا نہیں ہے. پھر یہ کہ اسی میں ہوگا وہ اقامت دین کا معاملہ. وہ اقیم جو ہے, اقیم وجہک للدین, یہ پہلا قدم ہے, خود اپنے اوپر اس دین کو قائم کر لینا, اور پھر آگے چل کر اس دین کا بول بالا کرنا اور اسے قائم کرنا پورے کرۂ ارضی پر, یہ تمہاری سعی و جہد کا اصل ہدف ہونا چاہیے, یہ منزل مقصود ہے جس کے لیے کہ تمہیں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. فاقم وجهك للدین حنیفا, تو سیدھا کر لو اپنے رخ کو, اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور یہ دین جو ہے یہ کوئی فطرت انسانی کے خلاف شے نہیں ہے, یہ تو بعین ہی فطرت اللہ ہے, جو اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی اس کے عین مطابق یہ دین نازل ہوا ہے. اس نے انسان کے کسی فطری تقاضے کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی غیر فطری بندشیں نہیں ہیں, اس میں رہبانیت نہیں ہے. اس میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, اگر اللہ نے زینت کی چیزیں اتاری ہیں تو حلال راستے سے اگر انسان ان کو حاصل کرتا ہے تو کون روک سکتا ہے اسے اس کے برتنے سے؟ کون اچھی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے کھانے کی, رزق کی, کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ تو کوئی یہاں پر خانقاہیت نہیں ہے, کوئی یہاں پر رہبانیت نہیں ہے, صرف حلال اور حرام کے راستے ہیں کہ جو قائم کر دیے گئے ہیں, چینلائز کر دیا گیا ہے فطرت کے تمام تقاضوں کو, جو ہیلدی چینلز ہیں ان میں ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین اصل میں ہے کیا؟ یہ تو در حقیقت عین فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی اس خلق کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ذالک الدین القیم, یہ ہے دین قیم, یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. منیبین الیہ واتقوہ, اب یہ منیبین الیہ واتقوا در حقیقت فاقم وجہک للدین حنیفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن وہاں واحد میں خطاب تھا، یہاں جمع میں، اس لیے کہ وہاں بھی اصل میں یہ بات صرف حضور سے تو نہیں کہی جا رہی تھی بلکہ حضور کی وساطت سے اہل ایمان سے بھی، یہاں اس کو واضح کر دیا کہ اپنے رخ بھی اللہ کے دین کی طرف سیدھے کر لو، بالکل یکسو ہو کر اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، منیبین الیہ واتقوا، ہو اسی سے ڈرو، اسی کا خوف کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین کو لے کر متفرق ہو گئے، دین کا ایک جز کسی کے پاس ہے، ایک جز کسی کے پاس ہے، اور وہ آیت ہم پڑھا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جو جس کے پاس ہے وہ اسی پر اترا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے کہ شاید کل ہمارے پاس ہے، وکانو شیعاً، اور وہ گروہوں میں منقسم ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ الفاظ پھر آ گئے کہ ہر ایک جو ہے وہ جو کچھ اپنا حصہ اس نے لے لیا ہے وہ اسی پر اترا رہا ہے اور اسی کے اوپر پورے طور پر مطمئن ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، پھر وہی مضمون، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو انسانوں میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ وہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفران نعمت کریں ہمارا، ان چیزوں کو برتتے ہوئے کہ جو ہم نے انہیں دی ہیں، فتمتعوا فسوف تعلمون، تو برت لو، استعمال کر لو، کچھ عرصے کی بات ہے، یہ سال، دو سال، دس سال، اس سے زائد تو نہیں، فسوف تعلمون، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ جو بول رہی ہے، یعنی جو ان کو بتا رہی ہے اس چیز کے حق میں کہ جس کے ساتھ جو یہ شرک کر رہے ہیں، کوئی سند اتاری ہو، کوئی ہم نے کوئی دلیل ان کو عطا کی ہو، کہیں اپنی کسی کتاب میں کہیں ذکر کیا ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ساجی بھی ہے، کچھ نذرانے ہمیں پیش کیا کرو، کچھ ان کو بھی تھوڑے بہت جو ہے آخر ان کا بھی حق ہے، کچھ نذرانے ان کو بھی پیش کیا کرو، تو کوئی شے ہے کہ جو ان کے حق میں دلیل ہو، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا تو وہ اترانے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان پر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اس میں اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص، وہی شخص ہے کہ جس کا حال یہ تھا کہ اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بن جاتا تھا، معلوم ہے بڑا ذہین، بڑا فطین، بڑا سمجھدار، کاروبار کر رہا ہے، چمک رہا ہے، وہی شخص ہوتا ہے، وہی صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا مٹی بن رہی، یہ دنیا کے اندر مشاہدات ہیں، لوگ دیکھتے، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے یہ صرف انسان کی صلاحیت اور ذہانت پر نہیں ہے، اس میں اس کا جو اصل سرشتہ ہے، اس کا سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، فیصلہ وہ کرتا ہے، فاتح القربہ حقہ والمسکین، یہ اب بہت ہی اہم حصہ آ گیا ہے، اس لیے کہ اس میں سود کی جو حقیقت ہے اس کو یہاں سمجھیے، سود کا ذکر یا تو ہے مدنی صورتوں میں، سورہ آل عمران میں آیا تھا کہ سود مت کھاؤ، ولا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا، اہم ترین مقام جو ہے سود کے بارے میں وہ سورہ بقرہ کا ایک پورا رکوع جو آیا، لیکن مکی صورتوں میں یہ مقام ہے جہاں سود کا ذکر آیا ہے، اور یہاں وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر دو رکوع تھے اور پھر سود کا مضمون آیا، گویا کہ اصل میں سود جو ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیے انفاق فی سبیل اللہ سے، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو نہ کمپیئر کریں، بلکہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے فلسفیانہ اعتبار سے یوں سمجھیے کہ مارکسٹ فلسفی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سرپلس ویلیو، میں نے اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے کہ سرپلس چیز جو ہے آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد، آپ کی ضروریات ہیں، کھانا پینا، بچوں کا پہننا کھانا اوڑھنا، وہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ آپ کو دے رہا ہے کچھ زائد. یہ قدر زائد جو آپ کی بچت ہے، اب اس کا مصرف کیا ہو، یہ ہے اصل مسئلہ. سودی ذہنیت یہ کہ اسے انویسٹ کرو، اس کو کہیں اور، اس کو اور مزید کمانے کا ذریعہ بناؤ، حالانکہ تمہاری ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، یہ تو بچت تھی. اس بچت کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو دے دو کہ جن کے پاس نہیں ہے. یہ ہے کہ جس کی طرف قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، عفو کیا ہے، وہی تو سرپلس ہے. جو ضرورت سے بچ گیا ثابت ہو گیا کہ وہ تمہاری ضرورت سے زائد تھا، جو سیونگ ہے آپ کے پاس وہ ثابت ہو گئی نا کہ ضرورت سے زائد تھی. اب جو ضرورت سے زائد ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے، جو رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جو بھی ہیں، جو ہیو ناٹس میں سے ہیں، ان کو لوٹا دو. یہ ان کا حصہ تھا جو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے مال میں رکھ دیا. اس کے برعکس سود خورانہ ذہنیت یہ ہے کہ اس بچت کو مزید کمانے کا ذریعہ بناؤ. اس میں یہ کہ بعض شکلیں جائز ہیں، بعض ناجائز. جائز شکلیں قانوناً جائز ہیں، حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. وہ اس کا یہ جو میں نے اس نظام معاشی کے سلسلے میں یہ جو تقسیم کی ہے کہ ایک ہے قانونی معاشی نظام اسلام کا، ایک ہے ایمانی یا روحانی نظام. اس ایمانی اور روحانی نظام میں بچت کا رکھنا یا انویسٹ کرنا اس کا کوئی سوال نہیں، وہ حرام میں شمار ہو جائے گا اس سطح پر جا کر. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا لا رہے ہیں. فآتِ ذی القربیٰ حقہ، تو دو قرابت داروں کو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال میں آگے بڑھے، ترقی کرے. اب دیکھیے لوگوں کے مال میں آپ کا مال بڑھے، آپ نے اپنی بچت کسی کو دے دی سود پر، اس پر سے آپ کما رہے ہیں. لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، محنت وہ کر رہا ہے، مشقت وہ کر رہا ہے، اور آپ صرف اپنے اس قدر زائد کی بنیاد پر اس کا خون چوس رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کہ آپ نے کسی کو دے دیا مضاربت کے لیے، تو وہاں بھی صورت تو یہی بن گئی نا، آپ کی محنت کا کوئی حصہ اس میں شامل نہیں ہو رہا، آپ اس کے مال میں اپنا مال جو ہے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کی محنت کے ذریعے سے اپنے مال میں بڑھوتری چاہ رہے ہیں. تو اس سطح پر آ کر وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ معیوب قرار پائیں گی، اگرچہ ایک جائز ہے ایک ناجائز. قانونی سطح پر وہ حرام اور وہ حلال، لیکن اخلاقی اور روحانی سطح پر دونوں ہی معیوب ہیں، دونوں ہی ناپسندیدہ صورتیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ چیز بڑھتی نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ اولئک هم المتقون، اور جو تم دیتے ہو زکاۃ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، وہ جو بھی قدر زائد تھا اس کو دے دیتے ہو غربا کو، فقرا کو، یہ ہے وہ لوگ جو بڑھانے والے ہیں، ان کا دگنا چوگنا ہو جائے گا. یہ ہے کہ جن کی بچت اللہ کے بینک میں جمع ہوگی تو وہ ہے اصل میں بڑھنے والی، باقی جو تم بڑھوتری چاہتے ہو اس دنیا کے اندر وہ بڑھتا نہیں اللہ کے نزدیک. یہ بنیادی فلسفے کی آیت ہے سود کے موضوع پر. باقی یہ کہ پھر مدنی صورتوں میں جا کر جو ہے اس کی آخری تفصیل اور قانونی شکل میں اس کی حرمت کا معاملہ ہوا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.